فصل اسم ما ولا المشبهتين بليس وهو المسند إليه بعد دخولهما نحو ما زيد قائما ولا رجل أفضل منك ويختص لا بالنكرة ويعم ما بالمعرفة والنكرة. مرفوعات کی بحث چل رہی ہے بھائی. اب تک ہم 6 مرفوعات پڑھ چکے. مرفوعات میں سب سے پہلے ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھا بھائی, اور فاعل کسے کہتے تھے؟ وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت کا صیغہ ہو اور اس فعل یا صفت کے صیغے کا اسناد ہو اس اسم کی طرف, اس طور پر کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو, اس پر واقع نہ ہو. اور اگر اس پر واقع ہو تو پھر وہ نائب الفاعل ہے. وہ کیا ہے؟ جو اس میں فعل کا اسناد ہوتا ہے اسم کی طرف لیکن فعل اس پر واقع ہوتا ہے, جیسے ضریب زید, یہ ضرب کس پر واقع ہوئی ہے؟ زید پر. تو یہ نائب الفاعل یہ مرفوعات میں سے دوسرا تھا جو ہم نے پڑھا. اس کے بعد تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہم نے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھا کہ یہ بھی مرفوعات میں سے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے انا کی خبر, وہ بھی کس میں سے؟ مرفوعات میں سے. اور اس کے بعد کانا کا اسم, وہ بھی کس میں سے ہے؟ مرفوعات. تو 6 گزر گئے, آج ہم 7 اور 8 جو آخری 2 ہے وہ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں اسم ما ولا المشبہتین بلیسا, اسم اس ما اور لا کا, اسم ما ولا, ما اور لا کا اسم, وہ ما اور لا, المشبہتین بلیسا, جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ. جو کس کے ساتھ مشابہ ہیں؟ لیسا کے ساتھ. بھئی لیسا اوپر آیا تھا فعل ناقصہ میں سے, آخری نمبر پر کیا 17 کیا تھا؟ لیسا. اور مثلا آپ کہتے ہیں زید قائم, زید کھڑا ہے. اب اس پر ذرا لیسا لے آئیں, کیسے پڑھیں گے؟ لیسا زید قائما, لیسا زید قائما. لیسا نے کیا عمل کیا؟ اپنے اسم کو رفع دیا, اپنی خبر کو نصب دیا, اور معنی میں کیا عمل کیا؟ نفی پیدا کر دی. زید قائم کا معنی تھا زید کھڑا ہے, اور لیسا زید قائما کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے. تو یہ ما اور لا جو ہیں یہ بھی لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں. لیسا کیا معنی؟ مشابہ ہیں, یعنی یہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. اور نیز جیسے لیسا کیا کرتا تھا؟ معنی میں نفی لے آتا تھا, تو یہ بھی معنی میں کیا لے آتے ہیں؟ نفی لے آتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں, جیسے انہوں نے مثال ذکر کی, ما زید قائما. دیکھو ما نے کیا عمل کیا؟ زید ان کو رفع دیا اور قائمن کو نصب دیا, تو یہ لیسا جیسا عمل کیا. اور نیز معنی میں بھی عمل کیا, زید ان قائمن کا معنی تو تھا زید کھڑا ہے, لیکن ما زید ان قائمن کا معنی ہے زید کھڑا نہیں ہے. صورت سمجھ میں آگئی. اور اسی طرح لا بھی ہے, لا رجل افضل من کا, کوئی آدمی بھی آپ سے افضل نہیں ہے. تو دیکھو معنی کے اندر نفی پیدا کر دی. بات سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے اسم ما ولا المشبہتین بلیسا, اس ما اور لا کا اسم, المشبہتین بلیسا, جو دونوں مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ. تو المشبہتین اس کا حمزہ وصلی ہے جو شروع میں ہے الف لام کا, وہ گر جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ اسم ما ولا المشبہتین بلیسا. لا ہے نا, لا, لا کے آخر میں الف, آگے ہے المشبہتین, اس کا حمزہ شروع کا گر گیا, آگے لام ساکن, اور ماقبل میں لا کا الف ساکن. لا کے آخر میں کیا ہے؟ اور المشبہتین کا حمزہ تو گر گیا, آگے لام ساکن, تو الف بھی ساکن اور لام بھی ساکن, تو دو ساکن جمع ہو گئے. تو ایسی صورت میں اول اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں. الف بھی کیا ہے؟ حرف مدہ. اگر حرف مدہ نہ ہوتا تو ہم اس کو حرکت دے دیتے, کیا کرتے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کسرے کی حرکت دے دیتے. لیکن یہاں تو دو ساکنوں میں سے ایک اول کیا ہے؟ حرف مدہ. اس صورت میں حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ لل مشبہتین. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کیا مثال ہے اس کی؟ دیکھو قال یقول قولا، اسی سے اس میں فاعل، اسی سے امر کیا ہے؟ قل. قل قل کس سے بنا؟ تقول سے. تقول سے تا گرا دی اور آخر میں لام کو جزم دے دیا، کیا بن گیا؟ قول. وہ بھی ساکن، لام بھی ساکن، اجتماعی ساکنین آیا، اول حرف مدہ تھا اور اس کو گرا دی. حرف مدہ کسے کہتے ہیں؟ وو الف یا، لیکن ہر وقت نہیں، وو سے پہلے اگر پیش ہو اور یا سے پہلے اگر زیر ہو اور الف سے پہلے زبر، اور الف سے تو پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتا ہے، ہاں یا اور وو سے پہلے حرکت دوسری بھی آ سکتی ہے. مثلا یا سے پہلے ضروری نہیں زیر آئے، یا سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے میں تن، صورت سمجھ میں آ گئے؟ یا سے پہلے زبر ہے یا نہیں ہے؟ میں، یا لیسا، لیسا، لیسا میں یا ہے یا نہیں درمیان، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر. لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہوتا تو اس یا کو ہم حرف مدہ کہتے، لیکن زبر ہو پھر حرف مدہ نہیں کہتے. اور واو کے مناسب کیا ہے؟ زمہ. تو واو سے ما، واو ساکن سے ما قبل اگر زمہ ہو تو اس واو کو حرف مدہ کہتے ہیں. مد کا معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا. واو سے پہلے زمہ ہوگا تو واو کیا کام کرے گا؟ اسی زمے کو لمبا کر دے گا. جیسے مثلا، جیسے مفعولن، مفعولن، یہ واو سے ما قبل کیا ہے؟ زمہ. اس واو کو ذرا ہٹاؤ، کیا بنا؟ مفعولن. واو کو ذرا گرا دو، کیا ہے؟ مفعولن. دیکھو وہی زمہ ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن مختصر کر کے مفعولن. اب پھر واو واپس لے آؤ، مفعولن. اب اسی زمے کو لمبا کر دیا تو اس واو کو حرف مدہ کہتے ہیں، کیونکہ مد کا کیا معنی ہے؟ کھینچنا، لمبا کرنا. جب واو سے ماقبل زمہ ہو تو واو کو حرف مدہ کہتے ہیں، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اس زمے کو کھینچ کر لمبا کر دیتا ہے. اسی طرح یا سے ماقبل کسرہ ہو تو یا کیا فائدہ دیتی ہے؟ اس کسرے کو کھینچ کر لمبا کر دیتی ہے. جیسے مسلمینا، مسلمینا، یا سے کی وجہ سے یہ میم کا کسرہ کیا ہوا؟ لمبا ہو گیا. اسی طرح الف سے پہلے جب زبر ہوتا ہے، الف اس زبر کو کیا کر دیتا ہے؟ لمبا. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف مدہ. لیکن اگر یا اور واو سے پہلے، یا اور واو سے پہلے حرکت ان کے موافق نہ ہو تو پھر ان کو حرف مدہ نہیں کہتے. واو سے ماقبل کیا چاہیے؟ زمہ، تو اس کو حرف مدہ کہیں گے. لیکن واو سے ماقبل اگر کیا ہو؟ زبر ہو، فتحہ ہو، تو پھر اس کو حرف مدہ نہیں کہتے. مثلا موتن، اب اس واو کو حرف مدہ نہیں کہیں گے. یا میتن، یا سے ماقبل زبر ہے تو اس کو حرف مدہ نہیں کہیں گے، بلکہ اس وقت پھر اس کو حرف لین کہیں گے. لام یا نون، حرف لین بھائی، حرف لین، لام کے نیچے زیر، حرف لین. اور پھر اس صورت میں آواز کو لمبا بھی نہیں کریں گے، لہذا موتن، موت لمبا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ واو لمبا کرنے کا فائدہ ہی نہیں دے رہا، یہ حرف مدہ ہے ہی نہیں. یہاں پر میتن میں یا کو لمبا نہیں کریں گے، میتن، نہیں نہیں. کیوں؟ کیونکہ یا حرف مدہ ہے ہی نہیں. یہ صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا اسی لیے فجر کی اذان میں بہت سے مؤذن غلطی کرتے ہیں. کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم. نوم، یہ واو سے ماقبل کیا ہے؟ نون پر زبر ہے، تو یہ واو حرف مدہ نہیں. جب مدہ نہیں یہ زبر کو لمبا بھی نہیں کرے گا. تو لیکن مؤذن حضرات کیا پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم، لمبا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ واو تو حرف مدہ ہے ہی نہیں. لہذا جب آپ عرب کی اذان سنیں گے آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس نوم کے لفظ کو بڑا ہی مختصر پڑھتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، مختصر سا پڑھیں گے، کیونکہ یہ حرف مدہ ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو قال یقول سے امر کیا آیا؟ قل. قل اصل میں کیا تھا؟ تقول اسے بنا تا گرا دی، لام کو آخر میں جزم دیا، قول ہوا، پھر وہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، کیا بنا؟ قول. تو جب دو ساکن اکٹھے ہوں اور ان میں پہلا حرف مدہ ہو تو پھر اس حرف مدہ کو گرا دیتے ہیں. یہاں بھی ایسے تھا، ولل مشب اصل میں تھا لام کے بعد الف اور اس کے بعد حمزہ گر گیا، پھر اگلا لام ساکن تو کیا ہے؟ لال مشبہتین. الف ہے بھی نا، لام الف پھر لام ساکن، لال مشبہتین، تو الف بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا اور ان میں سے پہلا کیا تھا؟ حرف مدہ الف جس سے پہلے زبر ہے، تو وہ گر گیا تو کیا بنا؟ لل مشب. یہ مانا یوں تو اس طرح پڑھیں گے، اسم ما ولل مشبہتین لیسا، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم. بھئی ہم بات کس کی چل پڑھ رہے ہیں؟ ہاں مرفوعات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اور لیسا کیا عمل کرتا تھا؟ کس کو رفع دیتا تھا؟ اپنے اسم کو، خبر کو، وہ تو وہ نصب دیتا تھا. تو اسی لیے پچھلے قسم کے اندر بھی آپ نے پڑھا تھا کانا کا اسم مرفوعات میں سے ہے، اسی طرح ما اور لا کا اسم مرفوعات میں سے ہے، خبر نہیں. اس لیے انہوں نے کہا ما اور لا، وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم، وہ هو المسند الیہ، اور وہ ان کا اسم مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ان دونوں کے یعنی ما اور لا جب داخل ہو جائیں تو پھر ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. جیسے نحو ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے، ولا رجل افضل منکا، اور کوئی آدمی آپ سے افضل نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. ویختص لا بالنکرہ ویعم ما بالمعرفہ والنکرہ، یہاں سے دونوں میں فرق بیان کر رہے ہیں کہ بھئی دونوں ہیں تو لیسا کی طرح، یعنی اپنے اسم کو رفع دیں گے اور خبر کو نصب، اور نیز معنی میں نفی پیدا کر دیں گے، لیکن دونوں میں فرق ہے. وہ فرق یہ کہ یختص لا بالنکرہ، لا خاص ہے نکرہ کے ساتھ، لا یعنی نکرہ پہ داخل ہوگا، معرفہ پہ نہیں. اسی لیے مثال کیا ذکر کی؟ لا رجلن، تو دیکھو یہ رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. کیسے نکرہ ہے؟ اس پر کوئی الف لام داخل ہے نہیں. کیا یہ ضمیر ہے؟ اس میں اشارہ ہے؟ الف لام بھی اس پر نہیں، کسی کا نام بھی نہیں وغیرہ، جتنی معرفہ کی قسمیں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے یہ کوئی نہیں. معلوم ہو یہ نکرہ ہے، اور نکرہ پر کیا داخل ہوا؟ لا. تو دیکھو یہ لا جو ہے یہ صرف نکرہ پہ داخل ہوتا ہے، اسی کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ما جو ہے وہ عام ہے، وہ نکرہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور معرفہ. ما زید قائمان، یہ ما دیکھو زید پر داخل ہوا، اور زید کیا ہے؟ نام، معرفہ ہے، علم ہے. تو ما معرفہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بعد معرفہ بھی آ سکتا ہے اور نکرہ بھی، لیکن لا کے بعد ہمیشہ کیا آئے گا؟ نکرہ آئے گا. یہ معنی ہے ویختص لا بالنکرتی، اور لا جو ہے وہ خاص ہے نکرہ کے ساتھ. ویعم ما بالمعرفتی والنکرتی، اور ما عام ہے معرفہ اور نکرہ کے ساتھ، یعنی وہ معرفہ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور نکرہ کے ساتھ بھی. ایک اور فرق بھی ہے دونوں میں، وہ یہ کہ ما لیسا جیسا عمل کرتا ہے یہ عام ہے کلام عرب میں. آپ بھی کوئی جملہ بنانا چاہیں اور اس پہ ما کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اسم پر رفع پڑھ لیجئے گا اور خبر پر نصب. لیکن لا جو ہے یہ بہت قلیل استعمال ہوتا ہے، بہت قلیل، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لا عمل کرتا ہے نکرہ میں، لیکن یہ بڑا ہی شاذ ہے، بہت ہی قلیل کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ اس جیسا کلام کرنا چاہیں، لا کو استعمال کرنا چاہیں، کہتے ہیں نہیں، آپ کے لیے گنجائش نہیں. بس جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا ہے اسی میں لا کا جہاں انہوں نے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے، آپ اس پر قیاس کر کے آپ اس جیسا جملہ ذکر کرنا چاہتے ہیں جس میں کیا استعمال کریں؟ لا، اور اسم کو ذکر کریں نکرہ، کہتے ہیں نہیں نہیں، اتنا قلیل استعمال ہوا ہے کہ یہ اپنے مورد پر بند ہے. جہاں جہاں ہم نے عربوں سے سنا بس وہی جملے ہیں، آپ اور جملوں کو اس پر قیاس کرتے ہوئے لا کو استعمال نہیں کر سکتے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب ترکیب کر لیجئے بھائی. ما زید قائما, ما مشابہ بھی لیسا زید. جلدی کیجئے بھائی, اب تو آپ ترکیب جلدی کریں بھائی, ماہر ہوں گے. زید مرفوع لفظا, ما کا اسم. بھائی مرفوع کیوں؟ ما مشابہ مبتدا پہلے تھا, جب ما آ گیا اب اس مبتدا کا کیا نام بن گیا؟ ما مشابہ بھی لیسا کا اسم, اور خبر اس کا کیا نام بن گیا؟ ما مشابہ بھی لیسا کی خبر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو زید مرفوع لفظا, ما مشابہ بھی لیسا کا اسم. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ ما مشابہ بھی لیسا کا اسم ہے اور وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. اچھا, اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کریں زید. دیکھو سننے سے پتا چل گیا کہ آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں. قائمن اعراب جلدی بھائی, منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل. شاباش. منصوب کیوں؟
کیونکہ
یہ ماں مشابہ کی خبر ہے. ہاں, کیونکہ ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر ہے اور وہ اپنی خبر کو نصب دیتا ہے تو اس لیے منصوب ہے. اور لفظا کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. کر کے دکھائیے. قائمن. جی آگے کیجئے. صیغہ اس میں فاعل. آگے شابہ. ہی وہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن, اس کا فاعل جو کس کو راجے؟ زید کو. کیوں زید کو کیوں راجے؟ کیونکہ ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر کو اس ماں مشابہ بھی لیسا کے اسم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ خود ماں کی طرف نہیں ضمیر لوٹانی, کیونکہ وہ تو حرف ہے بھائی, اور حرف کی طرف ضمیر نہیں لوٹتی. تو قائمن مرفوع, اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن, اس کا فاعل جو راجے ہے زید کو, یہ آپ نے عائد بتلا دیا. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ماں مشابہ بھی لیسا کی خبر. ماں مشابہ بھی لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ؟ جملہ اسمیہ ہوا. کوئی فعل آیا یہاں شروع میں؟ نہیں. ہاں وہ لیسا کانا وہ فعل تھے, اگر وہ ہوتے تو پھر ہم کیا کہتے؟ جملہ فعلیہ. تو یہ تو حرف ہے, حرف سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ما زید قائمن, ترجمہ کیا ہے؟
زید کھڑا نہیں
ہے. ولا رجل افضل من کا. چلیے جی اب اس کی ترکیب کیجئے. لا مشابہ بھی لیسا, رجل مرفوع لفظان اس کا اسم. جی مرفوع کیوں؟ کیونکہ لا مشابہ بھی لیسا کا اسم ہے. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں رجلن. جی آگے افضل اعراب بھائی. جی ہاں, اوپر زبر نظر بھی آ رہی ہے آپ کو. منصوب لفظاً آگے. جی منصوب لفظاً صیغہ اس میں تفضیل. منصوب لفظاً صیغہ اس میں تفضیل. آپ نے گردان یاد ہے یا بھول گئے بھائی؟ وفعل ضرب یضرب ضربا ہو ضارب سے. افعل التفضیل المذکر منه اضرب افضل. دیکھو وہی وزن ہے, اور لیکن یہ ہے افضل منصوب ہے. منصوب کیوں؟ کیونکہ لا مشابہ بھی لیسا کی خبر ہے. تو افضل منصوب لفظاً صیغہ اس میں تفضیل. اور میں نے بتایا تھا کہ اس میں فاعل, اس میں مفعول, صفت مشبہ اس میں تفضیل, اور مبالغے کے صیغے. ان کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. یہ فعل کی طرح ہوتے ہیں. فعل کے لیے جیسے ہمیشہ فاعل چاہیے یا نائب فاعل. فعل معروف ہو تو فاعل چاہیے, فعل مجھول ہو تو نائب الفاعل. اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے. کس کے لیے فاعل چاہیے, کس کے لیے نائب فاعل؟ میں نے بتایا تھا کہ اس میں مفعول کے لیے نائی فاعل چاہیے، باقیوں کے لیے فاعل چاہیے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو افضل کے لیے اس میں تفضیل ہے، اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اب بتائیے آگے کوئی فاعل آ رہا ہے؟ کوئی ایسا اسم آپ کو آگے نظر آ رہا ہے جو مرفوع ہو، جس کو اس نے رفع دیا ہو؟ آگے تو کوئی نہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ اسی کے اندر ضمیر نکالتے ہیں. نکالیے بھائی، اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلن. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے اس کا. شاباش. اور محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے. تو اس ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل جو راجح ہے کس کو؟ رجل کو. بھائی جی، اور ضمیر مرجع میں مطابقت بھی دیکھ لیا کریں، ضمیر بھی مفرد مذکر، رجل کا لفظ بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. تو ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل. آگے مین کا، میں نے آپ کو ترکیب کروائی تھی بھائی، جار مجرور کی ترکیب. جار مجرور جب بھی کلام میں آئے، آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے ضرور متعلق ہوگا. نمبر ایک فعل، نمبر دو مصدر، نمبر تین اسم فاعل، نمبر چار اسم مفعول، نمبر پانچ صفت مشبہ، نمبر چھ اسم تفضیل، نمبر سات مبالغے کے صیغے، اور نمبر آٹھ اسم فعل. دوبارہ دہراؤ بھائی، جان مجرور جب بھی کلام میں آئے، آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوں گے. نمبر ایک فعل، نمبر دو مصدر، نمبر تین اسم فاعل، نمبر چار اسم مفعول، نمبر پانچ صفت مشبہ، نمبر چھ اسم تفضیل، نمبر سات مبالغے کے صیغے، اور نمبر آٹھ اسم فعل. یاد ہے کہ بھول گئے بھائی؟ ہاں، پھر دوہرا، ان کو بار بار دہرایا کرو. یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ ترکیب میں ان کا ذہن میں ہونا ضروری، کیونکہ ترکیب میں ہر جگہ جار مجرور آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تقریباً ہر جملے میں جار مجرور آتے ہیں. اور یہ آٹھ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان میں سے کسی کے ساتھ جوڑنا ہے، اور پھر ڈھونڈیں گے کہ ان میں سے کوئی ہے یہاں پر یا نہیں. تو آگے آ رہا ہے مین کا، کیا ہے؟ جار مجرور. اور جار مجرور کی آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک سے جوڑتا ہے، ان میں سے کوئی ہے یہاں پر؟ کیا چیز ہے؟ افضل اس میں تفضیل ہے. شاباش، معلوم ہوا یہ اس کے ساتھ جڑے گا. اور ویسے بھی آپ آگے پڑھیں گے، صاحب کتاب آپ کو بتلائیں گے اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں. یا یہ مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے افضل مین کا، یا اس پر الاسلام داخل ہوتا ہے الافضل، یا اس کی اضافت ہوتی ہے آگے مضاف الیہ آتا ہے. تین طریقوں میں سے ایک میں ضرور آئے گا، ایک میں ضرور استعمال ہوگا، تو یہ مین کے ساتھ استعمال ہے. تو مین حرف مین، مین جارہ، کاف ضمیر مجرور، کون سا مجرور؟ محلن. محلن کیوں؟ مجرور کیوں پہلے یہ بتائیے، کیونکہ مین جارہ داخل ہے، وہ جر دیتا ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ضمیر ہے. ضمیر کس میں سے ہے؟ مبنیات میں سے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ افضل اس میں تفضیل. افضل اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہ صفت کے جتنے صیغے میں نے ذکر کیے نا، وہ سارے کیا بنیں گے؟ شبہ جملہ ہو. تو یہ شبہ جملہ ہو کر خبر. لا مشابہ بلیسا، وہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو لا رجل افضل من کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ سوال، افضل کیوں کہا؟ افضل من کا تنوین کیوں نہیں لائے؟ افضل تنوین کیوں نہیں لائے؟ کیونکہ یہ اسم تفضیل غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ اس میں تفضیل جگہ جگہ کلام میں عام استعمال ہوگا، تو یہ اس غیر منصرف عموماً استعمال ہوگا. ہاں، الف لام اس پر آ جائے تو پھر کسرہ آئے گا، ویسے نہیں. تو یہ غیر منصرف ہے. اور آپ نے پڑھا غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں، اس لیے تنوین نہیں آئی، ورنہ تنوین آنی تھی. اور تو یہ غیر منصرف ہے بھائی. غیر منصرف تو وہ ہے جس میں دو اسباب منع صرف ہوں، یا ایک سبب دو کے قائم مقام ہو. ایک سبب دو کے قائم مقام ہو، وہ تو صرف دو ہیں. کون کون سے؟ جمع منتحل جمو ہے اس کا وزن، اور الف تانیس ہے، تانیس والا الف خود بھی وہ بھی کیا ہے، دو سببوں کے قائم مقام ہے. تو باقی تو سب کے لیے دو سبب الگ الگ چاہیے. تو یہاں کون سے دو سبب ہیں؟ یہ تو جمع منتحل جمو کا وزن بھی نہیں، اور اس کے آخر میں تو کوئی الف بھی نہیں ہے تانیس والا. کون سے دو سبب ہیں؟ نمبر ایک وزن فعل ہے، افضل، اکرم. اکرمہ پڑھا یا نہیں آپ نے؟ آخری حرف کو نہ دیکھو، باقی کو دیکھو، افضل اکرم، وہی وزن بن رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، تو ایک تو وزن فعل ہے، دوسرا صفت ہے. صفت آپ نے پڑھا تھا یا نہیں؟ اسباب مناصرف میں سے ایک صفت بھی ہے، نعت بھی ہے. یاد ہے کہ بھول گیا؟ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اصل وضع میں صفت ہونی چاہیے، اس لیے مرر تو بھی نسوتین اربعین، یہ اربعہ کا لفظ غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ اربعہ کا لفظ عدد کے لیے وضع ہے، اصل میں صفت کے لیے وضع نہیں. تو اصل وضع تو صفت بھی ایک سبب ہے غیر انصراف کا، اور افضل تو ہے ہی صفت کا صیغہ، یہ تو وضع ہی کس کے لیے ہے؟ صفت کے. تو دو سبب کون کون سے ہوئے؟ ایک وزن فعل اور ایک وصفیت. وصفیت صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس میں تفضیل تو بہت عام استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہمیشہ ہی غیر منصرف ہوگا، کبھی کبھی اس پر الف لام آ جائے گا یا اس کی اضافت بھی ہوگی، لیکن زیادہ تر یہ مین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ غیر منصرف پڑھنا ہے آپ نے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں پڑھنی جیسے یہاں پر ہے افضل من کا. اگر یہ غیر منصرف نہ ہوتا تو افضل من کا ہونا چاہیے تھا بھائی. جی اب پھر بتائیے مجھے، افضل اس پر کسرہ اور اس پر تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. کون سے دو اسباب ہیں منع صرف کے؟ وزن فعل اور وصفیت. اچھا اب مجھے ایک اور سوال کا جواب دیجئے، لا رجل افضل من کا، آپ نے پڑھا ہے کہ انا اور انا، اسی طرح کانا اور افعال ناقصہ، اور اسی طرح ما اور لا، مشابہ بھی لیسا، یہ سارے کس پر داخل ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر پر. کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اور یہ تو بعض ان میں سے اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب، اور بعض اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع. لیکن بہرحال ان کا اسم مبتدا کے درجے میں ہوتا ہے اور ان کی خبر مبتدا کی خبر کے درجے میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے ما زیدن قائمن، اب یہ زیدن کیا ہے؟ ما مشابہ بھی لیسا کا اسم، لیکن یہ مبتدا ہی کے درجے میں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ پہلے تھا بھی کیا؟ مبتدا ہی تھا نا، تو یہ اسی کی طرح اسی کے احکامات یہاں بھی جاری ہوں گے. اور قائمن پہلے کس کی خبر تھی؟ مبتدا. اب اگرچہ ما مشابہ بلیسا کی خبر ہے، لیکن یہ مبتدا کی خبر کے درجے میں ہی ہے، اور اس میں بھی وہی قوانین جاری ہوں گے جو کس کے اندر تھے؟ مبتدا کی خبر. تو لا رجلن افضل من کا، اس میں رجلن کیا ہے؟ لا مشابہ بلیسا کا اسم، لیکن یہ کس کے درجے میں؟ مبتدا کے درجے میں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اشکال ہوتا ہے کہ رجلن کیسے مبتدا بن سکتا تھا، یہ تو نکرہ ہے. اشکال سمجھ میں آیا؟ مبتدا کے لیے تو کیا ہو، اصل کیا ہے اس کے اندر؟ معرفہ ہونا. ہاں نکرہ مبتدا بن سکتا ہے بشرطے کہ اس میں تخصیص آ جائے، اور تخصیص کے چھ طریقے تھے، ان میں سے کوئی ایک طریقہ یہاں پر نظر آیا آپ کو؟ کون سا طریقہ؟ کہ نکرہ تحتن نفی آ گیا، نکرہ تحتن نفی آ گیا. دیکھو رجلن کے اوپر لا داخل ہو گیا، یعنی اور اس کا کیا نام تھا؟ تخصیص بالعموم. تخصیص بالعموم آپ نے پڑھا تھا کہ نکرہ جب تحتن نفی آ جائے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. مثلا میں آپ سے کہنا کیسا ہوں، احد منہم افضل من کا، احد منہم، مطلب جماعت میں دس لڑکے ہیں، میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک آپ سے افضل ہے، تو کیا کہوں گا؟ احد منہم، ان میں سے کوئی ایک. افضل من کا آپ سے افضل ہے. اب اس میں کتنے احتمال؟ دس. احد ان میں دس میں سے ایک افضل ہے نا. ہو سکتا ہے یہ پہلے نمبر والا ہو, یہ ہو سکتا ہے دوسرے والا ہو, تیسرے والا ہو, چوتھا ہو. تو احد ان میں کتنے احتمال؟ دس. لیکن جب اس کے اوپر نفی آ گئی, ما احد خیر من کا, ان میں سے کوئی ایک بھی آپ سے افضل نہیں ہے, اب کتنے احتمال؟ اب سارے احتمال ختم ہو گئے. گویا سارے دس کے دس طلباء کی ایک گٹھڑی بنا کر اکٹھی ان کی نفی کر دی کہ ان میں سے کوئی بھی آپ سے افضل نہیں. تو احد منہم اس میں کتنے احتمال تھے؟ دس. اور ما احد اس کے اندر ایک ہی احتمال ہے اور کوئی احتمال نہیں, یہ سب کی اکٹھی نفی کر رہا ہے. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو یہاں بھی جتنا لا رجل افضل من کا, کوئی مرد بھی آپ سے افضل نہیں ہے. اگر لا نہ ہوتا تو کیوں کیسے ہوتا؟ رجل افضل من کا, ایک آدمی آپ سے بہتر ہے, ایک مرد آپ سے بہتر ہے. دنیا میں فرض کریں ایک عرب مرد ہیں, کتنے؟ اور میں نے کہا رجل افضل, ایک مرد آپ سے افضل ہے. اب یہ پہلا مرد بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی, تیسرا بھی. تو اس رجل میں کتنے احتمال؟ ایک عرب احتمال آ گئے. اور جب میں نے کہا لا رجل افضل من کا, کوئی مرد آپ سے افضل نہیں ہے, گویا میں نے ان ساروں کی اکٹھی نفی کر دی. تو ایک ہی احتمال ہے یہاں پر کہ اکٹھی سب کی نفی ہو رہی ہے, وہ سارے احتمالات ختم ہو گئے. تو احتمالات, باقی احتمالات کو ختم کرنا یا باقی احتمالات کو کم کرنا, اسی کا نام تو تخصیص تھا. تخصیص کسے کہتے تھے؟ باقی احتمالات کو ختم کرنا یا ان کو کم کرنا. تو یہاں پر بھی جب لا رجل افضل من کا کہا, باقی احتمالات کیا ہوئے؟ ختم. تو یہاں تخصیص آ گئی. تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بالعموم. کس کی وجہ سے تخصیص آئی؟ عموم. لا رجل نے ہر مرد کے اپنے دامن میں لے کر سب کی اکٹھی نفی کر دی. عموم آیا, سارے مرد اس میں آ گئے اور اکٹھی سب کی کیا ہو گئی؟ نفی. یہ ہے تخصیص بالعموم. بات سمجھ میں آ گئی؟ رجل ان میں کتنے فرض کرو احتمال تھے؟ ایک عرب اور ایک عرب. اور لا رجل ان اس میں ایک ہی احتمال ہے. عموم آیا, اس نے ساروں کو اپنے دامن میں لیا اور سب کی اکٹھی نفی کر دی. آگے دیکھیے بھائی, فصل خبر لا لنفی الجنس وهو المسند بعد دخولها نحو لا رجل قائم. آٹھواں مرفوع آ گیا, آخری مرفوعات میں سے آخری. آٹھواں مرفوع کیا ہے؟ کہتے ہیں خبر لا, اس لا کی خبر لنفی الجنس, جو کس لیے ہو؟ نفی جنس کے لیے. اصل میں یہاں الجنس سے پہلے صفت کا لفظ محذوف ہے. خبر لا لنفی صفت الجنس, توجہ ہے, خبر لا لنفی صفت الجنس. کیونکہ یہ جو لا ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا, جنس سے صفت کی نفی کرتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں لا رجل قائم, کیا مانا؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں. اب آپ مجھے بتائیے, میں نے آدمیوں کی نفی کی کہ کوئی آدمی موجود ہی نہیں ہے, یا میں نے آدمیوں سے قیام کی صفت کی نفی کی؟ قیام کی صفت کی نفی کی. تو یہ جو لا ہوتا ہے یہ جنس کی نفی نہیں کرتا کہ یہ والی جنس موجود ہی نہیں ہے, بلکہ یہ اس جنس سے کیا کرتا ہے؟ صفت کی نفی کرتا ہے. جیسے لا رجل قائم, اس نے جنس سے رجل کی نفی نہیں کی کہ جنس سے رجل دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی, بلکہ کیا, کس چیز کی نفی کی؟ جن سے رجل سے ایک صفت, اور وہ صفت کون سی ہے؟ قیام. اس کی قیام کی نفی کی کہ کوئی مرد کھڑا نہیں ہے. سورت سمجھ میں آ گئی. لیکن چونکہ لنفی صفت الجنسی اس میں بات ذرا لمبی ہو جاتی تھی, تو اس کو مختصر کرنے کے لیے صفت کے لفظ کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ حذف. کہ لائے نفی جنس کہتے ہیں, اور پتہ سب کو ہوتا ہے کہ نفی جنس کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ نفی صفت جنس کے لیے ہوتا ہے. تو اور لا نفی جنس, بھائی پہلے آیا تھا ما اور لا مشابہ بھی لیسا, ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے یا ان کا اسم؟ ان کا اسم مرفوع ہے. اور لیکن یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اس کی خبر پر رفع آتا ہے، اسی لیے کہا خبر لال نفی الجنسی، لائے نفی جنس کی خبر. وہو المسند بعد دخول، اور مجھے بتائیے اسم ہو تو وہ مسند الیہ ہوتا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند. یہی بات ذکر کریں، وہو المسند بعد دخولها، اور لائے نفی جنس کی خبر وہ مسند ہوتی ہے لائے نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. نحو لا رجل قائم، جیسے لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے. جی ترکیب کیجئے، لا لائے نفی جنس، رجلا رجلا یاد رکھیے مبنی علی الفتح، یہ لائن نفی جنس ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی، یہ بات کر رہے ہیں ابھی صرف لائن نفی جنس کی خبر کی، خبر کی بات کی انہوں نے. ہم کس بحث کس وقت کس کی چل رہی ہے؟ مرفوعات. اور دیکھو لا رجلا قائمون، یہ قائمون خبر ہے اور یہ کیا ہے؟ مرفوع. تو انہوں نے صرف اس کی بات کی. آگے لائے نفی جنس کا اسم وہ کبھی کبھار مبنی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے، جب منصوبات کی بات آئے گی وہاں چل کر آپ کو بتائیں گے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لا رجلا قائم، تو لا لائے نفی جنس، رجلا منصوب نہیں، مبنی، مبنی علی الفتح، فتح فتح ہے نا آخر میں، زبر ہے، مبنی ہے اس پر یہ، تو مبنی علی الفتح، لائے نفی جنس کا اسم، قائم مرفوع لفظا، تو وہ لا رجلا مبنی ہے، مبنی ہے، اور قائم مرفوع لفظا. مرفوع کیوں؟ کیونکہ لائے نفی جنس کی خبر ہے، اور ہم مرفوعات کی بحث پڑھ رہے ہیں، اور لائے نفی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ رجل، یعنی یوں کہیں لائے نفی جنس کے اسم کو، کس کو راجع؟ اور ضمیر مرجع میں مطابقت ہے، رجل بھی مفرد مذکر، ہوا ضمیر بھی مفرد مذکر، تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ اچھا سوال، سوال یہ لا رجل قائم، اس پہ دیکھیے بھائی، دیکھیے قائم کو کہا مرفوع لفظا، تو سوال پیدا ہوتا ہے رجل، رجل اس کو کیا کہا انہوں نے؟ مبنی علی الفتح، تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کو منصوب لفظا کیوں نہیں کہا؟ اس کو منصوب لفظا کیوں نہیں کہتے؟ قائمون کو مرفوع لفظا کہہ رہے اور رجولا کو منصوب لفظا نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مبنی علی الفتح. جواب یہ کہ یہ رجل منصوب نہیں ہے بلکہ یہ مبنی ہے، کیونکہ اگر یہ معرب ہوتا، معرب ہوتا، منصوب لفظا ہوتا، تو پھر لا رجلا تنوین آنی چاہیے تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تنوین تو یہاں نہیں آئی، لا رجلا، لا رجلا آیا ہے یہاں پر، معلوم ہوا یہ معرب نہیں ہے، اس وقت مبنی ہے. سمجھ میں؟ مبنی پر تنوین نہیں آتی، تو یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا مبنی ہے، معرب نہیں ہے، لہذا اس کو مبنی علی الفتح کہیں گے، منصوب لفظان نہیں کہیں گے. وجہ سمجھ میں آئی؟ کیا وجہ؟ منصوب لفظان ہم کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ اس پر، کیونکہ یہ مبنی ہے. کیسے پتا چلا آپ کو مبنی ہے؟ کیونکہ اس پر تنوین نہیں آ رہی. توجہ ہے؟ کیونکہ اس پر اگر تنوین آتی تو پتا چلتے، تو پتا چل جاتا یہ معرب ہی ہے، اور ہم کہتے ہیں منصوب لفظان، لیکن اس تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہو یہ معرب ہے ہی نہیں اس وقت، یہ کیا ہے؟ مبنی. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اوپر لا رجل افضل من کا، وہاں افضل پر تنوین نہیں تھی، اس کو آپ نے منصوب لفظا ہی کہا، اور لا رجلا کے اندر رجل کو مبنی علی الفتح کہہ رہے ہیں، یا تو دونوں کو کیا کہیں؟ منصوب لفظا کہیں، یا دونوں کو مبنی علی الفتح کہیں، دونوں میں فرق کیوں کر رہے ہیں؟ سوال سمجھ میں آیا؟ جواب یہ کہ لا رجل افضل منک، وہاں افضل کو ہم نے مبنی نہیں کہا، وہ معرب ہی ہے مبنی نہیں ہے، وہاں جو تنوین نہیں آئی صرف اس وجہ سے کہ وہ غیر منصرف ہے بھائی، غیر منصرف، تو وہاں مانع تنوین یہ چیز موجود تھی اس لیے تنوین نہیں آئی، جبکہ رجل، رجل تو غیر منصرف نہیں ہے، ضابطے کے مطابق اگر یہ منصوب ہوتا تو اس پر کیا آنی چاہیے تھی، تنوین آنی چاہیے تھی بھائی، لا رجلن ہونا چاہیے تھا، لیکن تنوین نہیں آ رہی، بات سمجھ میں آ گئی؟ غیر منصرف میں تو دو اسباب منع صرف ہوتے ہیں نا، رجل میں تو کوئی دو اسباب منع صرف نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس میں دو اسباب منع صرف نہیں اور پھر بھی اس پر تنوین نہیں آ رہی، معلوم ہوا یہ اس وقت معرب ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے، مبنی ہے، اس لیے بھی ہم نے بھی کہا کہ رجلا مبنی علی الفتح لائے نفی جنس کا اسم اور قائم مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل اور وہ پھر شبہ جملہ ہو کر لائے نفی جنس کی خبر. اچھی طرح فرق سمجھ میں آ گیا، افضلا میں کیا کہنا ہے منصوب لفظا اور رجلا میں کیا کہنا ہے مبنی علی الفتح. بھائی آگے دیکھیے بھائی، المقصد الثانی فی المنصوبات، دوسرا مقصد ہے منصوبات کے بیان میں، مقصد اول مکمل ہوا، اس میں کیا بیان ہوئے مرفوعات، کتنے مرفوعات ہوئے 8، اب منصوبات بیان ہونے لگے ہیں، کہتے ہیں المقصد الثانی فی المنصوبات، دوسرا مقصد منصوبات کے بارے میں ہے، الاسماء المنصوبۃ 12 قسما، منصوب اسماء منصوبہ وہ اسم جو منصوب ہوتے ہیں، 12 قسما، وہ کتنے قسم پر ہیں 12 قسم کے ہیں، وہ 12 کون کون سے ہیں، المفعول المطلق وبه وفيه وله ومعه والحال والتمييز والمستثنى واسم ان واخواتها وخبر كان واخواتها والمنصوب بلا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبهتين بليس، یہ ہیں 12 بھائی. نمبر 1 کیا ہے؟ المفعول المطلق. آگے دوسرا بہی جو ہے نا، اس سے اس یہ ہے اصل میں المفعول بہی، اس کو بار بار ذکر نہیں کر رہے کیونکہ ایک دفعہ ذکر کر دیا، المفعول بہی. تیسرا ہے المفعول فی، تیسرا ہے مفعول لہو، چوتھا ہے مفعول، نہیں پانچواں، پہلا کیا ہے مفعول مطلق، دوسرا ہے مفعول بہی، تیسرا ہے مفعول فی، چوتھا ہے مفعول لہو، پانچواں ہے مفعول معہ، چھٹا ہے حال، ساتواں ہے تمیز، آٹھواں ہے مستثنا، نواں ہے انا اور اس کے مشابہ حروف جو ہیں ان کا اسم، یہ منصوب ہوتا ہے، اور آٹھواں ہے اور دسواں ہے کانا اور اس کے جو مشابہ افعال ہیں ان کی خبر، وہ بھی منصوب ہوتی ہے، اور گیارہواں ہے والمنصوب باللتی لنفی الجنس، لائے نفی جنس کا منصوب، اور وخبر ما ولا المشبهتين بھی لیسا، اور ما ولا مشابه بھی لیسا کی خبر، یہ ہیں منصوبات بھائی، یہ 12 ہیں. اب آگے ان کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں فصل، المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله. سب سے پہلے مفعول مطلق بیان کرنے لگے ہیں بھائی، آپ کو جب کلام میں کسی لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ مفعول مطلق ہے، ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی فوراً پتہ چل جانا چاہیے کہ اس پر کیا کون سا اعراب پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، یہ منصوب ہوگا. تو سب سے پہلے ان میں مفعول مطلق ہے بھائی. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہوا مصدر بمعنی فعل مذکور قبلہ. ہوا مصدر، وہ ایسا مصدر ہے، دیکھیے مصدر نکرہ ہے، مصدر نکرہ کس طرح ہے؟ کیونکہ یہ ضمیر بھی نہیں ہے، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں ہے، یہ اس میں موصول بھی نہیں ہے، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے زید عمر بکر کی طرح، اور نیز اس پر الف لام بھی داخل نہیں، اور یہ ان میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں، تو یہ نکرہ ہوا. اور نکرہ کے بعد بمعنن جار مجرور آیا، جار مجرور، اور جار مجرور اگر نکرہ کے بعد آئیں اور کسی سے نہ جڑ رہے ہوں تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت بنتے ہیں. تو معلوم ہوا مصدر ہوا موصوف اور بمعنی ہوا اس کی صفت, اور موصوف صفت جب نکرہ ہوں تو اس کے ترجمہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ صفت کو کیا کر دو, موصوف پر اردو میں مقدم کر دو, رجل شجاع. کیا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ بہادر آدمی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ اور ایس موصوف کو اردو میں بھی مقدم ہی رکھو, بہادر کو مؤخر کر دو. ایسا رجل, دیکھو مقدم ہے نا, تو اردو میں بھی اس کو مقدم رکھو. ایسا آدمی جو کہ بہادر, تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. ہوا مصدر بمعنی کہ مفعول مطلق, وہ ایسا مصدر ہے بمعنی فعل, جو کس معنی میں ہو؟ جو فعل کے معنی میں ہو. کون سا فعل؟ فعل مذکور قبلہ, ایسا فعل جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہو, اس مصدر سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہو. آسان لفظوں میں پہلے سمجھ لو بھائی, یاد رکھو مفعول مطلق یہ مصدر کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ مصدر. اور اس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل ہوگا. توجہ ہے, یہ مصدر ہے, اس کو مفعول مطلق کہیں گے. کب؟ جب اس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل آیا گزرا ہو اسی جملے میں. اسی جملے میں جیسے ضربت زیدن ضربن, ضربت زیدن ضربن. تو دیکھو ضربت زیدن, میں نے زید کی پٹائی کی, آگے پھر آیا ضربن اور ضرب, گردان پڑھیں ضربا کی, ضرب یضرب ضربن, یہ ضرب دیکھو مصدر ہے. تو ضربت زیدن ضربن آخر میں مصدر آ رہا ہے, اور اس مصدر سے قبل اسی جملے میں کیا ہے؟ ضربت کا فعل گزرا یا نہیں گزرا؟ تو یہ دیکھو یہ مفعول مطلق ہے معلوم ہوا, اور اسی لیے منصوب ہے ضربت زیدن زیدن کو چلو نکال دو ذرا, ضربت ضربن. یہ ضربن کیوں, آپ سے کوئی پوچھ لے یہ کیوں منصوب ہے, آپ فوراً کیا کہیں گے؟ یہ مفعول مطلق ہے. وہ کہیں گے مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے وہ مصدر جس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل. ضرب کا معنی بھی پٹائی کرنا, اور ضرب تو کبھی کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا. دیکھا اسی کا ہم معنی فعل گزرا, تو وہ مصدر جس سے ماقبل اس جملے میں اسی کا ہم معنی فعل گزرا ہو, تو اس مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ دونوں کا معنی ایک ہونا ضروری ہے, باب چاہے الگ الگ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مادہ الگ الگ ہو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ معنی ایک ہونا چاہیے, ضربت کا معنی بھی پٹائی کرنا اور ضربن کا معنی بھی پٹائی کرنا. اگر باب الگ الگ ہوں لیکن معنی ایک ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے آگے مثال آئے گی صاحب ہدایہ خود ذکر کریں گے, امبتا نباتن. امبتا کون سا صیغہ ہے, کس باب سے ہے؟ امبتا شاباش, باب افعال سے. امبتا اکرما, امبتا بروزن اکرما. سمجھ میں آئے؟ یہ تا تا اس باب کا مادہ ہے, یہ تا مخاطب کی ضمیر نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ نباتا نون باتا یہ اس کا مادہ ہے. جیسے اکرما میں مادہ کیا ہے؟ کاف را میم. تو امبتا میں مادہ کیا؟ نون باتا امبتا. مخاطب والی ضمیر جو ہے وہ الگ آئے گی آگے اگر آپ گردان پڑھیں گے. امبتا امبتا امبتو امبتت امبتتا امبت امبتنا امبتتا. دیکھا تا مشدد ہو گئی, دوسری تا بھی آئی اور آپس میں دونوں کا کیا ہو گیا؟ ادغام. سورج سمجھ میں آ گئی؟ امبتتا تو وہ الگ, تو یہ نبتا کی تا اپنی ہے. تو امبتا کون سا صیغہ, کس باب سے؟ باب افعال سے, ماضی کا صیغہ ہے. اور باب افعال مجھے بتائیے ثلاثی مجرد ہے یا ثلاثی مزید فی ہے؟ ثلاثی مزید فی ہے. اور آگے ہے نباتن, امبتا نباتن صاحب ہدایت نا مثال ذکر کریں گے. تو نباتن وہ مجرد سے ہے, کس سے ہے؟ مجرد سے. تو امبتا نباتن, اور یہ نباتن کوئی آپ سے پوچھئے کیا منصوب کیوں, آپ فوراً کیا کہیں گے؟ یہ مفعول مطلق ہے. نباتن کیا ہے؟ یہ مصدر ہے, مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ جس سے پہلے وہ مصدر, جس سے پہلے اسی کا ہم معنی فعل ہو. تو نباتن سے پہلے بھی کیا ہے؟ امبتا. تو وہ اشکال کرے گا کہ بھائی دونوں کا باب الگ الگ ہے, نباتن تو ثلاثی مجرد سے ہے اور امبتا کس سے ہے؟ ثلاثی مزید فی سے ہے. آپ جواب میں فوراً کہیں کہ بھائی معنی ایک ہونا چاہیے, باب الگ الگ ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اور امبتا اور نبات دونوں کا ایک ہی معنی ہے اگانا, تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے اگانا بھائی, تو معنی ایک ہونا چاہیے. معلوم ہوا باب الگ الگ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اصل کیا ہے؟ معنی ایک ہونا. نیز بعض اوقات باب کا ہی فرق نہیں ہوتا, بالکل مادہ ہی الگ الگ ہوتا ہے. جیسے قعدت جلوسن, قعدہ کے معنی بھی بیٹھنا, قعود کہتے ہیں بیٹھنے کو, جلوس بھی عربی میں کہتے ہیں بیٹھنے کو, تو قعود کا معنی بھی بیٹھنا, جلوس کا معنی بھی بیٹھنا, دونوں کا معنی بیٹھنا, دونوں کا معنی بیٹھنا. اب آپ کہتے ہیں قعدت جلوسن, آپ سے کوئی پوچھے یہ جلوسن منصوب کیوں ہے, آپ کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے. بھائی مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ مصدر جس سے ماقبل اسی کا ہم معنی فعل. تو جلوسن سے ماقبل کیا ہے؟ قعدت, اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا, اور قعدت قعود سے ہے اس کا معنی بھی بیٹھنا. تو دیکھو جلوس سے پہلے ایسا فعل ہے جو اسی کا ہم معنی. اس پر وہ اشکال کرے گا کہ بھائی دونوں کا مادہ ہی الگ الگ ہے, قعود کا مادہ ہے قاف عین دال, اور جلوس کا مادہ ہے جیم لام سین, تو دونوں کا مادہ ہی الگ ہے, یہ کیسے مفعول مطلق ہوا؟ آپ کہیں گے کہ مادے کے بدلنے سے, مادے کے مختلف ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, بلکہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہونا چاہیے, اور قعود کا معنی بھی بیٹھنا, جلوس کا معنی بھی بیٹھنا, تو دونوں کا معنی ایک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے اب کتاب پر دوبارہ. المفعول المطلق وهو مصدر بمعنى فعل مذكور قبله. دیکھو مصدر موصوف ہے اور بمعنی کیا ہے؟ اس کی صفت. اور فعل یہ بھی موصوف ہے اور مذکور قبلہ کیا ہے؟ اس کی صفت. تو لہذا فعل کے لفظ سے پہلے میں بھی ایسا لاؤں, ایسا کا لفظ لاؤں گا اردو ترجمے میں, اور مصدر سے پہلے بھی کیا لاؤں گا؟ ایسا. تو کہتے ہیں وہ ہوا مصدر, کہ مفعول مطلق وہ ایسا مصدر ہے بمعنی فعل مذکور قبلہ, جو ایسے فعل کے معنی میں ہو, مذکور قبلہ جو اس مصدر سے پہلے ذکر ہو, اس سے پہلے مذکور ہو. معنی سمجھ میں آ گیا؟ وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ. اب گیا فائدے ذکر کرنے لگے ہیں. اچھا مفعول مطلق کی پہچان ہو گئی, کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جس سے ماقبل اسی کا ہم معنی فعل, اور اس مصدر پر پھر کون سا اعراب پڑھیں گے؟ نصب پڑھیں گے, کیونکہ مفعول مطلق بنے گا. اب اس کے فائدے مقاصد ذکر کرنے لگے ہیں کہ مفعول مطلق کلام میں کیوں لاتے ہیں. تین فائدے بتلائیں گے, بڑے بڑے تین فائدے. پہلا فائدہ یہ کہتے ہیں وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ, کہ اس مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. ضربت ضربا, بھائی دیکھو مثال سے بات واضح ہوگی. میں نے آپ سے کہا ضربت زیدا, میں نے زید کی پٹائی کی. آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ زید تو بڑا آدمی ہے, معلوم ہوا اس کی پٹائی نہیں کی ہوگی, اس کو زبردست طریقے سے ڈانٹا ہوگا, اور خوب ڈانٹا چونکہ, تو اس ڈانٹ کو ہی پٹائی کے درجے میں فرض کر لیا اور کہہ دیا ضربت زیدن. توجہ ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ ضربت زیدن. آپ کے ذہن میں کیا خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پٹائی نہیں کی ہوگی, اس کو اچھی طرح ڈانٹا ہوگا, لیکن اسی ڈانٹ کو کس سے تعبیر کر دیا؟ پٹائی. گویا اتنا ڈانٹا, یوں سمجھو پٹائی ہی کر دی. بھائی پٹائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو تنبیہ کرنا. زبردست ڈانٹ بھی وہی کام کر رہی ہے, تو زبردست ڈانٹ کو کس سے تعبیر کر دیا؟ پٹائی سے. اور میں نے کیا کہا؟ ضربت زیدن. تو جب میں کہوں نا ضربت زیدن تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے پٹائی نہ کی ہو بلکہ کیا کیا ہو, صرف ڈانٹا. میں اس خیال کو ابھی سے ختم کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں ضربت زیدن ضربن, آگے جو ضربن آیا یہ کیا ہے, یہ مفعول مطلق, یہ اسی فعل کو میں تاکید پیدا کر دیتا ہے, یعنی اس کو پکا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ اب آپ ضرب کا معنی, پہلے آپ ضرب کا کیا معنی لے سکتے تھے, ڈانٹ, لیکن آگے اب جو ضرب بنایا اس نے اسی ضرب ہی کو پکا کر دیا, معلوم ہوا ضرب سے ضرب ہی مراد ہے, ڈانٹنا مراد نہیں. یہ کس نے بتایا؟ آگے جو مفعول مطلق آیا. تو یوں کو آسان لفظوں میں مفعول مطلق مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے بھائی؟ ایک کلام کا حقیقی معنی ہوتا ہے, لفظ کا ایک مجازی معنی ہوتا ہے. ضربت زیدن کا حقیقی معنی کیا؟ میں نے زید کی پٹائی کی, اور آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے پٹائی نہیں کی بلکہ اس کو, تو آپ ضربت زیدن کا کیا معنی لے سکتے ہیں؟ یہ ضروری نہیں آپ یہ معنی لیں, لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ضربت زیدن کا کیا معنی ہے, میں نے زید کو اچھی طرح ڈانٹا. تو یہ اس کا حقیقی معنی ہوا یا مجازی؟ حقیقی معنی تو یہ نہیں ہے. ضربت زیدن کا معنی تو کیا ہے؟ پٹائی کرنا. لیکن آپ اس کا مجازی معنی لے سکتے ہیں, آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. لیکن جب میں آگے مفعول مطلق لے آؤں گا, وہ مفعول مطلق کیا فائدہ دیتا ہے؟ تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پکا کرنا. وہ اسی مصدر کو, اسی فعل کو پکا کر دے گا, یعنی مجاز کے احتمال کو ختم کر دے گا. اب اس کا مجازی معنی آپ نہیں لے سکتے, بلکہ حقیقی معنی ہی کرنا پڑے گا. یہ فائدہ کس نے دیا؟ مفعول. اس نے کیا کر دیا؟ حقیقی معنی کو پکا کر دیا, مجاز کے احتمال کو ختم. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب تقریر کا خلاصہ پھر سمجھو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے زید کی پٹائی کی. اب اگر میں کہوں نا ضربت زیدن, تو ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آ جائے یہ بات, سب کے ذہنوں بے شک نہ آئے, کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے زید کی پٹائی نہیں کی ہوگی, اس کو اچھی طرح ڈانٹا. تو ہو سکتا ہے کوئی اس کا ضربت زیدن جو میں بات کر رہا ہوں اس کا حقیقی معنی نہ لے, بلکہ کون سا معنی لے مجازی معنی. میں مجازی معنی کو ابھی سے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مجازی معنی کر ہی نہ سکے, میں اس کے ساتھ مفعول مطلق لے آتا ہوں. اب میں کہتا ہوں ضربت زیدن ضربن, اب کوئی اس کا مجازی معنی نہیں کر سکتا, کرتا ہے غلط کرتا ہے, معلوم ہو اس کو ضابطوں کا پتا نہیں ہے. ضربت سے یہاں ضربت ہی مراد ہے, یہاں ڈانٹنا مراد نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے بلاغت کا اس میں نقطہ بھائی. مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے, وہ یوز کرو لے تاکیدی کا ضربت ضربن, اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے کس لیے؟ تاکید کے لیے, جیسے ضربت ضربن. تاکید کا کیا معنی؟ اس فعل کو وہ پکا کر دیتا ہے. کیا معنی پکا کرتا ہے؟ مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. اگر وہ نہ لاتے تو اس میں مجاز کا بھی احتمال ہو سکتا تھا. چنانچہ صاحب قدوری بھائی صلاۃ العیدین عید کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب, کہ پھر اس کے بعد امام کیا پڑھے گا, نماز شروع کرنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا, وہ سورتا معاہا, اور اس کے ساتھ کوئی سورت. ثم یکبر تکبیرتن, پھر تکبیر کہے گا تکبیرتن. یہ مفعول مطلق آگے ذکر کیا, ثم یکبر تکبیر, کس لیے؟ اسی مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے, کہ یہاں پر اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا. اللہ اکبر کی جگہ الرحمن اکبر وغیرہ دوسرے لفظ نہیں بول سکتے. تو یکبر بول کر اللہ اکبر ہی مراد ہے, کوئی مجازی معنی الرحمن اکبر وغیرہ مراد نہیں ہے. یہ کس کے ذریعے بتلایا؟ یکبر تکبیرتن. یہ جو آگے مفعول مطلق ذکر کیا بھائی, اس نے مجاز کے استعمال کو ختم کر دیا. یکبر تکبیر, تکبیر سے تکبیر ہی مراد ہے, اللہ اکبر ہی مراد ہے, الرحمن اکبر وغیرہ مراد نہیں. یہ مجاز کا استعمال کس نے ختم کیا؟ تکبیرتن کے لفظ نے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں مفعول مطلق وہ ایسا مصدر ہے جو ایسے فعل کے معنی میں ہو جو اس مصدر سے پہلے مذکور ہو. وَيُذْكَرُ لِلتَّاكِيدِ, اور مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے, یعنی اس فعل کو پکا کرنے کے لیے. كَضَرَبْتُ ضَرْبًا أَوْ لِبَيَانِ النَّوْعِ, اور یا کبھی کبھار مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے, قسم بیان کرنے کے لیے, جیسے نحو جلستو جلسۃ القاری, میں کہتا ہوں جلستو میں بیٹھا. اب بیٹھنا کئی طریقے پر ہو سکتا ہے, تو سمجھ میں آیا بھائی بیٹھنا, تو میں بتلانا چاہتا ہوں ایک خاص طریقے پر میں بیٹھا, تو میں مفعول مطلق کے ذریعے اس کو بیان کروں گا. کیسے؟ جلستو جلسۃ القاری, میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح, جس طرح قاری حضرات بیٹھتے ہیں میں بھی اس طرح بیٹھا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یاد رکھو یہ جلسہ, یہ جلسہ یہ مصدر ہے بھائی, مصدر ہے. مصدر کے کئی اوزان ہوتے ہیں, جیسے جلوس یہ بھی مصدر ہے, جلستن یہ بھی کیا ہے مصدر ہے, جلستن یہ بھی کیا ہے مصدر ہے. جی تو جلستو میں بیٹھا, جلست القاری کس طرح, قاری کے بیٹھنے کی طرح. تو دیکھو میں نے بیٹھنے کی ایک خاص قسم ذکر کی, اور یہ قسم کس کے ذریعے بیان کی؟ مفعول مطلق کے ذریعے. جلست القاری یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ جلسہ سے پہلے دیکھو اسی کا ہم معنی فعل, تو یہ مفعول مطلق ہے اور اس پر نصب آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے اولی بیان نوعی, کہ مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے نوع بیان کرنے کے لیے, یعنی قسم بیان کرنے کے لیے, جیسے جلستو جلست القاری میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح. اولی بیان العددی, یا کبھی کبھار مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے, تعداد بیان کرنے کے لیے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں جلستو میں بیٹھا. اب بیٹھنا ایک دفعہ بھی ہو سکتا ہے, دو دفعہ بھی بیٹھ سکتے ہیں انسان, کئی دفعہ بھی بیٹھ سکتا ہے. تو میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا, تو کیا کہوں گا؟ جلستو جلستن. جلستو جلستن کا کیا معنی؟ میں ایک مرتبہ بیٹھا. صورت سمجھ میں اوپر بھائی آیا تھا ضربتو ضربن, ترجمہ کریں ذرا اس کا. ضربتو ضربن میں نے پٹائی کی. آگے ضربن کا دوبارہ ترجمہ نہ کرنا, پٹائی کرنا. میں نے پٹائی, بعض ترجمہ یوں کرتے ہیں ضربتو ضربن, میں نے پٹائی کی, پٹائی کرنا. نہیں بھائی نہیں, سمجھ میں آئی بات؟ اردو میں نہیں آپ نے اس کو دوبارہ ذکر کرنا. بس ضربتو ضربن کا کیا مانا؟ میں نے پٹائی کی. اچھا اسی طرح جلستو جلستن, جلستو کا مانا میں بیٹھا اور جلستن کا مانا ہے بیٹھنا. تو جلستو جلستن کا ترجمہ بعض حضرات کس طرح کرتے ہیں؟ جلستو جلستن میں بیٹھا, بیٹھنا. نہیں بھائی یہ بیٹھنا یہ کیا مانا؟ بس ایک ہی ترجمہ کریں جلستو جلستن, اور یہ کس لیے آیا ہے؟ عدد بیان کرنے کے لیے. میں ایک دفعہ بیٹھا تو جلستو جلستن. یہ جلستن کیا ہے؟ مفعول مطلق, اور اسی لیے یہ منصوب ہے. اور یہ کیا بیان کرنے کے لیے آیا ہے؟ عدد. یہ کیا بتلا رہا ہے؟ میں کتنی دفعہ بیٹھا؟ ایک. اب اگر میں کہنا چاہتا ہوں میں دو دفعہ بیٹھا, تو میں یوں کہوں گا جلستو جلستینی. اسی جلستن کی تثنیہ ہے جلستن جلستانی. حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے تثنیہ, اور حالت نصبی جری میں یا جلستینی. سورہ سمجھ میں آ گئے؟ اور یہ بھی مفعول جلستو جلستینی, ادھر ہے توجہ. جلستو جلستین, یہ جلستین کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ اعراب کون سا ہوتا ہے؟ منصوب. اور تثنیہ کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے؟ نصب, ہاں نصب اور جر یا کے ساتھ, اسی لیے جلستین کہا, جلستان نہیں کہا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو جلستو جلستین کیا مانا؟ میں دو مرتبہ بیٹھا. اچھا او جلساتین یوں کہیں گے, جلستو جلساتین میں کئی دفعہ بیٹھا. جلستو یہ اسی جلسہ کی تثنیہ اور جمع استعمال کر رہے ہیں. جلستو جلساتین میں کئی مرتبہ بیٹھا. کیا کیا کس میں کئی دفعہ بیٹھا کیا کہیں گے؟ جلستو جلساتین. سوال, یہ جلساتین کیا ہے؟ آپ کہیں گے مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق تو منصوب ہوتا ہے جلساتن، یہ مجرور کیوں پڑھ رہے ہو؟ شاباش، اس کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے، یہ اس وقت منصوب ہے. جلس تو جلساتن، یہ جلساتن کیا ہے؟ منصوب ہے. اس کا نصب آتا ہی کس طرح ہے؟ کسرہ زیر کی شکل میں آتا ہے. وہ نو قسمیں یاد ہیں اعراب کے اعتبار سے صاحب ہدایت النحو میں شروع میں بتائی تھی. غیر منصرف، اس کا کسرہ زبر کی صورت میں آتا ہے. اس کا آتا ہی کس صورت میں ہے؟ زبر کی صورت میں. اور مسلمات ان جمع مؤنث سالم، اس کا فتحہ کس کی صورت میں آتا ہے؟ کسرہ کی صورت. یعنی دونوں ایک دوسرے کے برعکس ہیں. غیر منصرف پر بھی پیش آتا ہے، ہاں تنوین نہیں آتی، پیش آتا ہے. اور مسلمات پر بھی جمع مؤنث سالم ہے، اس پر بھی پیش آتی. لیکن جمع غیر منصرف اس پر زبر تو آئے گا، زیر نہیں. اور جمع مؤنث سالم میں اس میں زیر تو آئے گی، زبر نہیں آئے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو غیر منصرف میں زبر اور زیر دونوں زبر کی صورت میں آئیں گی، اور جمع مؤنث سالم میں دونوں زیر کی صورت میں آئیں گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لہذا جلساتن یوں نہیں کہنا، یہ بہت بڑی غلطی اگر آپ نے یوں کہا، کیونکہ اس کا فتحہ آتا ہی کس صورت میں ہے؟ زیر. لہذا آپ سے کوئی پوچھے جلس تو جلساتن، اس جلساتن کا اعراب بتاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ منصوب لفظن ہے، یہ مجرور نہیں ہے، منصوب ہے. منصوب سوال، لفظن کیسے؟ جواب یہ کہ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. بھئی تلفظ تو ہم کسرہ پہ کر رہے ہیں، بھئی یہ کسرہ نہیں ہے، یہ نصب ہے. اس کی شکل کس جیسی ہے؟ کسرہ جیسی ہے، یہ ہے نصب ہی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ منصوب لفظن ہے. جلستو جلسات، ان میں کئی دفعہ بیٹھا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اچھا جی، کتنے فائدے ذکر کر دیے؟ تین فائدے ذکر کر دیے. پہلا، مفعول مطلق ذکر کرتے ہیں تاکید کے لیے، کیا مانا؟ مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے. دوسرا، نوع، قسم بیان، کسی چیز کی قسم بیان کر، کسی فعل کی قسم بیان کرنا چاہتے ہیں تو مفعول مطلق استعمال کریں. اور کبھی کبھار عدد بیان کرنے کے لیے. تو دیکھیے، نوع بیان کرنے کے لیے مصدر کا وزن آیا جلستن فعلتن. جلستن کا کیا وزن ہے؟ فعلتن. یہ نوع بیان کرنے کے لیے آتا ہے. اور عدد بیان کرنے کے لیے جلستن فعلتن. فا پر صبر ہے. تو یاد رکھیے، یہ تین طرح کے مصدر ہیں. علم الصیغہ آپ پڑھ رہے ہیں، ہاں اس کے آخر میں بھی یہ صاحب مصنف آپ کو بتلائیں گے کہ مصدر کے تین وزن ہیں اس طرح کے مصدروں کے. ایک وزن ہے فعلتن، ایک ہے فعلتن، ایک ہے فعلتن. اسی فا پر زبر زیر پیش تین حرکتیں ہیں، تو تین قسمیں بن گئیں. اور یہ جو فعلتن وزن ہے نا، یہ مقدار بیان کرنے کے لیے آتا ہے. کون سا
مقدار؟
فعلتن فا پر اگر پیش ہو، جیسے لقمتن. اردو میں بھی آپ کہتے ہیں میں نے ایک لقمہ کھانا کھایا، تو لقمہ فعلتن، لقمتن. دیکھو، ایک مخصوص مقدار، خوراک کی ایک مقدار ہے جو ایک دفعہ میں آپ منہ میں کھاتے ہیں اس کو، تو یہ کیا ہے؟ فعلتن. اسی طرح عربی میں استعمال ہوتا ہے اکلتن، حمزہ کاف چھوٹا لام میم اور گولتا، اکلتن. اکلتن کہتے ہیں خوراک کو، ایک دفعہ کی جو خوراک ہے اس کو کہتے ہیں اکلتن. تو معلوم ہوا فعلتن وزن آتا ہے کس لیے؟ خاص مقدار بیان کرنے کے لیے. فعلتن وزن کس لیے آتا ہے؟ خاص مقدار بیان کرنے کے لیے. اور فعلتن وزن آتا ہے خاص قسم بیان کرنے کے لیے، جیسے جلستو جلست القاری فعلت القاری. تو یہ فعلتن جلستن وزن ہے. تو یہ فعلہ وزن کس لیے آتا ہے؟ قسم بیان، خاص قسم بیان کرنے کے لیے. اور یہ فعلتن وزن، جلستو جلستن، فعلتن وزن آتا ہے عدد بیان کرنے کے لیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعلتن، فعلتانی اور فعلاتن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ویکون من غیر لفظ الفعل المذکوری. اور کبھی کبھار یہ مفعول مطلق جو ہوتا ہے فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے. توجہ ہے ادھر، یہ ہے فعل، اس کے بعد آ رہا ہے یہ مفعول مطلق، اور یہ مفعول مطلق جو ہے ما قبل کے فعل کے لفظ سے علاوہ ہے، اس کے لفظ سے
علاوہ،
یعنی اس جیسا لفظ نہیں، یعنی اس جیسا باب نہیں، جیسے امبتا نباتن، یہ نباتن اور امبتا کا باب ایک ہے یا الگ الگ ہیں؟
الگ
الگ ہیں. تو یہی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھار مفعول مطلق میں لفظ، صرف لفظ الگ ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار بالکل مادہ ہی کیا ہوتا ہے الگ، لیکن دونوں کا معنی کیا ہوتا ہے ایک. یہ معنی ویکون من غیر لفظ الفعل المذکور، اور یہ جو کبھی کبھار یہ مفعول مطلق جو ہے فعل مذکور کے لفظ سے غیر ہوتا ہے، نحو قعدت جلوسا، جیسے قعدت میں بیٹھا، قعدت جلوسا. اچھا، قعدت جلوسا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میں بیٹھا. لیکن یاد رکھنا یہ مثال اس صورت میں صحیح ہے جب قعود اور جلوس کا ایک معنی ہو، قعود اور جلوس کا. بعض علماء نے دونوں میں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر کوئی کھڑا ہو اور بیٹھ جائے تو کھڑے ہونے کے بعد جو بیٹھا جائے اس کو کہتے ہیں قعود، اور جلوس وہ کوئی لیٹا ہوا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا تو اس کو کہتے ہیں جلوس. تو دونوں میں فرق آ گیا یا نہیں؟ قعود وہ قعود وہ بیٹھنا جو قیام کے بعد ہو، اور جلوس وہ بیٹھنا جو لیٹنے کے بعد ہو. تو دونوں میں فرق آ گیا. اگر ان کی بات کو لیا جائے تو پھر یہ مثال درست نہیں بنتی، کیونکہ ہم نے تو کہا تھا معنی ایک ہونا چاہیے، حالانکہ دونوں کا تو معنی الگ. لیکن عموماً یاد رکھیے دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، قعود کا معنی بھی بیٹھنا اور جلوس کا معنی بھی بیٹھنا، لہذا یہ مثال اس کے مطابق درست ہے. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَأَنبَتَ نَبَاتًا، اور أَنبَتَ نَبَاتًا بھائی، یہ دوسری مثال، اس میں دونوں کا باب الگ ہے، ایک ثلاثی مجرد سے ایک ثلاثی مزید، اور قعدت جلوسان میں دونوں کا مادہ ہی الگ الگ ہے، البتہ معنی ایک ہی ہے بھائی. اچھا بھائی، ترکیب بھی کر لیں جلدی جلدی بھائی. ضربت ضربن، شاباش، ضربت فعل بفاعل، تا جلدی جلدی کیجئے،
تا مرفوع محل،
ہاں تا ضمیر مرفوع محل، اس کا فاعل مرفوع کیوں؟ فائل ہے، شاباش. آگے
ضربن مرفوع مطلق،
اعراب سب سے پہلے،
منصوب،
ہاں منصوب لفظن، منصوب کیوں؟
کیونکہ
مفعول مطلق ہے. اچھا آپ سمیٹیے، فعل اپنے فاعل
مفعول مطلق سے مل کر جملہ،
ہاں فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جلست جلست القاری، جی ترکیب کیجئے، جلستو فعل بفاعل، تا ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل مرفوع کیوں؟
کیونکہ یہ
فاعل ہے. محلن کیوں؟
ضمیر ہے،
کیونکہ ضمیر ہے مبنیات میں سے. آگے جی، ہاں اعراب، پہلے اعراب پھر مضاف بتاؤ.
مضاف،
منصوب لفظان مضاف، منصوب کیوں؟
کیونکہ
مفعول مطلق ہے، شاباش. لفظان کیوں؟ اس کے نصب جلستا، دیکھو ہم نصب پر تلفظ کر رہے ہیں. اور مضاف، آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ کیونکہ نکرہ کے بعد معرفہ آیا، جلسہ یہ ہے نکرہ، یہ ضمیر بھی نہیں، اس میں اشارہ وغیرہ کچھ بھی نہیں. اور القاری، یہ اس پر الف لام داخل ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ. تو نکرہ کے بعد کیا ہے؟ معرفہ. عموماً کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف ہے، تو مضاف. آگے القاری،
القاری مجرور،
مجرور کون سا مجرور؟
تقدیر،
جی مجرور تقدیرن، شاباش شاباش بھائی. کیوں مجرور تقدیرن کیوں؟ یہ کس کی طرح ہے؟ قاضی، قاضی، قاری، دیکھا؟ تو یہ اس میں منقوص ہے، اور اس میں منقوص کا اعراب کیا پڑا تھا؟ ضمہ بھی تقدیری اور کسرہ بھی تقدیری، ہاں فتحہ لفظی، فتحہ کیونکہ اس کے آخر میں ہے یا، اور یا پر زبر تو آ سکتا ہے پیش اور زیر نہیں، کیونکہ پیش بھی یا پر ثقیل اور زیر بھی یا پر ثقیل، تو اور یہاں پر یہ مجرور تقدیرن، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضافل ہے، مضافل ہے کیا ہوتا ہے؟ مجرور، اتنا تو پتہ چل گیا ہے مجرور ہے. اور پھر جر اس کا کس طرح آتا ہے؟ تقدیرن، وہ آپ نے نو قسموں میں پڑھا ہے، تو لہذا کیا کہیں گے؟ مجرور تقدیرن مضافل ہے. آگے مضاف اپنے مضافل سے مل کر،
مضاف اپنے مضافل سے مل کر
مفعول مطلق بنے گا نا، مفعول اسی کا مضافل ہے، یہ مفعول مطلق ہوا. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے جی، جلس تو جلستن، فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جلستن مفعول مطلق، شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، شاباش. آگے جلس تو جلستینی، جلس تو فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جلستینی منصوب لفظان مفعول مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. جلس تو جلساتن، جلس تو فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جلساتن منصوب لفظان، ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں، منصوب لفظان مفعول به اور مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. قعدت جلوسا، قعدت فعل با فاعل تا ضمیر مرفوع محل اس کا فاعل، جلوسا منصوب لفظا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. انبت نباتا، انبت فعل، ہاں یوں کہنا، امبتا فیل با فائل، امبتا فیل با فائل، اس کے اندر ہوا ضمیر، پہلا صیغہ ہے نا اکرما، اس وزن پر ہے تو ہوا ہوتی ہے اس میں، تو امبتا فیل با فائل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فائل. فیل کے لیے فائل ضرور چاہیے، کبھی بھی فیل آ جائے اس کا فائل یا نائی فائل نہ آئے بات پوری نہیں، ترکیب معلوم ہو آپ کی درست نہیں. تو امبتا فیل با فائل، ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل، اور نباتن منصوب لفظن مفعول مطلق، فیل اپنے فائل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.